تفسير: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. اور وہ عورتیں بھی تم پر جو ہے وہ حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. آپ نے جو ہے وہ چوتھے پارے کے آخر میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 23 میں یہ بات پڑھی تھی کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے. ان میں سے آپ نے پڑھا تھا نمبر 1 کہ محرمات نسبی نسب کی وجہ سے جو حرام ہوئی. دوسرا آپ نے پڑھا تھا محرمات رضائی دودھ کی وجہ سے. اور تیسرا آپ نے پڑھا تھا محرمات مسہرت یعنی سسرالی جو رشتہ بنتا ہے اس کی وجہ سے. تو اب جو ہے والمحصنات من النساء یہ جو ہے وہ چوتھی قسم ہے جو کہ حرام ہے. اور یہ کون ہے؟ وہ عورتیں جو کہ محصنات ہیں. اور یہاں پہ محصنات سے مراد جو ہے وہ شادی شدہ عورتیں ہیں جو شوہر والی ہیں یعنی جن کی شادی ہو چکی ہے تو وہ بھی تم پر جو ہے وہ حرام ہیں. آگے پھر لفظ آ رہا ہے الا کا. الا کیا ہے؟ استثناء ہے، ایکسیپشن ہے. کیا؟ الا ما ملکت ایمانکم یعنی ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. تو مراد کیا ہے کہ وہ عورتیں جو جنگ میں پکڑی بھی آئیں اور ان کے کافر شوہر دار الحرب میں ہوں یعنی اور وہ تو حرام نہیں ہے کیونکہ دار الحرب سے دار الاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح جو ہیں وہ ٹوٹ گئے. ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے اور جس کی ملک یمین میں ہو ان سے تمتع بھی کیا جا سکتا ہے. تو جو بات بتائی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ یعنی ایسا اگر کبھی موقع آ جائے کہ جنگ ہوئی ہے اور پھر عورتیں جو ہیں شادی شدہ ہیں لیکن جنگ میں جب وہ آئیں تو وہ قیدی کی حیثیت سے بن گئی. اور اب کیا ہوا کہ وہ جب قیدی بن گئیں تو تمہارے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہو گئے. اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ غور کریں گے تو موجودہ دور کے مہذب معاشرے میں فاتح قوم جو ہے وہ قیدی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ کھلی بدکاری کرتی ہے اور بے حیائی کا معاملہ کرتی ہے. حالانکہ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ چیز جو ہے وہ زنا ہے. اور کیا کرتے ہیں کہ وہ قیدی عورتوں کو ایک کیمپ میں رکھتے ہیں. کسی بھی کوئی بھی قوم کسی بھی ملک پر جب قبضہ کرتی ہے کسی علاقے پہ قبضہ کرتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے کہ فوجیوں کو عام اجازت دے دیتی ہے کہ وہ جس عورت سے چاہے زنا کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں جہاں جہاں بھی جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں ایسی قوموں کے جو کہ دنیا کی جو ہے وہ سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں تو انہوں نے ان علاقوں میں کیا کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ کئی فوجیوں نے جو ہے مل کر زنا کیا ہے. اور ویسے بھی تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ایسے کرنا تو نہ صرف زنا ہے بلکہ وحشیانہ عمل ہے. اور یہ جو زنا ہے خود یعنی اہل کتاب میں اور تمام اقوام میں تمام دنیا کے مذاہب میں اس کو پسند نہیں سمجھا جاتا، اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو مکروہ، گھنونا اور پھر حرام سمجھا جاتا ہے. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون جو ہے وہ اس کو مشورے سے کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہاں مطلب یہ ٹھیک ہے، اور اگر مشورے کے بغیر یعنی اجازت کے رضامندی کے بغیر کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ غلط ہے. اور جتنا کوئی کسی کی اجازت کے بغیر کرتا ہے تو اتنا ہی زیادہ وہ اس کی سزا وغیرہ کا مقرر کرتے ہیں. یعنی ہر دور میں اس کی سزا رہی، کسی نے جوتے کہا، کسی نے کہا قید کر دیں، کسی نے کہا کتوں سے اس کو پٹوائیں، کسی نے کہا اس کا سر کالا کر کے منہ کالا کر کے جو ہے وہ اس کو چکر لگائے جائیں. یعنی ہر دور میں زنا کو اور برا سمجھا گیا ہر قوم کے ہاں، ہر مذہب کے ہاں، اور اس کی سزا مقرر ہوئی. لیکن آج کے دور میں جب یعنی عورتیں قیدی ہو کر آتی ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ آپ اخبارات کو دیکھ لیں، آپ ٹی وی میڈیا کو دیکھیں تو آپ کے اس کے اثرات آپ کے سامنے آتے ہیں. اب اسلام میں کیا ہے اس کی ایسی صورتحال میں کہ جب عورتیں جنگ کی صورت میں قیدی بن کر آئیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر اوطاس کی طرف روانہ کیا، ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا اور مسلمانوں نے فتح پائی اور بہت سے قیدی ہاتھ آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر عدت کے بعد ان لونڈیوں کو ان کے لیے حلال کر دیا۔ یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اب ان کو لونڈی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ قیدی بن گئی نا، تو ان کی حیثیت لونڈی کی حیثیت جو ہے وہ ہو گئی۔ اچھا، لونڈیوں کے ساتھ، یعنی یہ جو آیت کا حصہ ہے کہ الا ما ملکت ایمانکم، کہ تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک ہو گئے، تو ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ان کے ساتھ تمتع کرنا، اس حصے میں لوگوں کو بہت سی غلط فہمیاں ہیں اور بعض عورتیں تو بہت ناراض ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جو ہے وہ جو بھی اسلام کے احکامات ہیں، اور اگر ہمیں وہ واضح طور پر قرآن اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ناراض ہوا کریں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح احکامات جب دیے ہیں، تو پھر یقیناً اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی، اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی۔ اور بہرحال بعض لوگ جو ہے وہ اس آیت کو لے کر اچھالتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، بعض لوگ اس کا غلط مطلب بھی لیتے ہیں، تو آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ دراصل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہو جائیں، ان کو پکڑتے ہی ہر سپاہی ان کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت نہیں کر سکتا۔ یعنی عورتیں قیدی بن کر آئیں، اب جو ہے وہ سپاہی پکڑتے ہی یعنی ان کو ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا، ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اسلامی قانون کیا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ کہ ایسی عورتیں حکومت کے سپرد کی جائیں گی۔ اب حکومت کی مرضی ہے، چاہے تو وہ ان کو رہا کر دے، آزاد، یعنی ان کو چھوڑ دیا، اس ملک کو واپس کر دیا۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ فدیہ لے، ہے نا، مطلب رہا کر دیا ایسے ہی بغیر کچھ لے لیے، یا پھر یہ کہ فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ تیسری شکل کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ان کا تبادلہ مسلمان قیدیوں سے کر لے، کہ ادھر ان کے لوگ قیدی ہیں، عورتیں بھی قیدی ہیں، تو ادھر جو ہے وہ مسلمان بھی قید میں ہیں، تو ان کو واپس کر کے تو اس کے بدلے جو ہے اپنے قیدی جو ہے وہ لے لے، یہ بھی حکومت کر سکتی ہے۔ اچھا، اور ایک شکل اس میں سے یہ ہے کہ چاہے تو اس کو سپاہیوں میں تقسیم کر دے۔ ایک سپاہی صرف اسی عورت سے تعلق قائم کر سکتا ہے جو حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کی ملک یمین میں دی گئی ہو، جو اس کے قبضے میں دی گئی ہو۔ مطلب اگر حکومت جو ہے وہ کسی سپاہی کو کوئی بھی ایسی قیدی عورت دے دیتا ہے، تو حکومت کا دے دینا اس کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت سی قیدی عورتیں آئی ہیں، کہیں بھی نظر آئی ہیں، تو مرد حضرات یا وہ سوچے کہ کوئی غلط تعلق، یعنی یہ تعلق جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو جو ہے وہ اس تعریف میں آتا ہے کہ الا ما ملکت ایمانوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عورت اس طرح کسی کی ملک یمین میں دی جائے گی، کسی کے ہاتھ میں قبضے میں دے دی جائے گی، اس وقت تک وہ سپاہی اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتا، مباشرت نہیں کر سکتا، جب تک کہ اس کو ایک مینسز نہ آ جائے، جب تک کہ ایک مرتبہ اس کو جو ہے وہ حیض نہ آ جائے، اور یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ وہ حاملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے مباشرت کرنا حرام ہے، اور اگر وہ حاملہ ہو تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے تو اس سے تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ جنگ میں پکڑی ہوئی عورتیں جو ہیں، ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب ہی میں سے ہوں، ان کا مذہب خواہ کوئی بھی ہو، جب بھی وہ تقسیم کر دی جائیں گی تو جن کے حصے میں بھی آئیں گی تو وہ ان سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، تمتو کر سکتے ہیں۔ تمتو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ فائدہ اٹھانا، ہے نا، متا سے ہے تمتو، فائدہ اٹھانا۔ چوتھی بات کیا ہے کہ جو عورت جس شخص کے حصے میں دی جائے گی، صرف وہی اس سے تمتع کر سکتا ہے، وہی اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے، کسی دوسرے کو اس کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کہ اس نے تعلق قائم کیا اور اسے اس کو اولاد ہو گئی، تو یہ اولاد جائز اولاد جو ہے وہ سمجھی جائے گی، اور اس میں یعنی اس عورت کی سے اس کو جو اولاد ہوگی، اس کو بھی وہی قانونی حقوق حاصل ہوں گے جو شریعت میں سلبی اولاد کے لیے مقرر ہیں. سلب آپ نے پڑھا نا, من اسلابکم, جو ریئل حقیقی اولاد ہوتی ہے, جو ان کے حقوق ہوتے ہیں وہی اس کے بھی ہوتے ہیں. اور اب اگر وہ مطلب مرد نے جب اس سے تعلق قائم کیا پھر اولاد ہو گئی, اور اب وہ عورت فروخت نہیں کی جا سکتی, بیچی نہیں جا سکتی, ہاں مالک مر جائے تو پھر وہ آزاد ہو جائے گی. پھر اسی طرح اس میں پانچویں بات یہ ہے کہ جو عورت اسی طرح کسی شخص کے قبضے میں آئے, یعنی اس کی ملکی یمین میں آ جائے, تو جو ہے وہ ایسا ہے وہ کر سکتا ہے کہ وہ چاہے تو اس کو کسی اور شخص کے نکاح میں دے دے. مثلا اس کو مل گئی عورت, وہ کہتا ہے میں اس سے نہیں کوئی بھی تعلق رکھنا چاہتا, ٹھیک ہے, لیکن اب مال غنیمت کے طور پر یا جیسے بھی اس کو وہ عورت ملی ہے تو اب وہ کسی اور کے نکاح میں دے دیتا ہے, تو اب اس سے وہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ تو نہیں قائم کر سکتا کیونکہ کسی اور کے نکاح میں دے دی ہے. ہاں گھر کی صفائی اور گھر کے جو مختلف کام ہیں یا اور کوئی خدمات وہ دوسری لینا چاہتا ہے وہ تو اس کو لینے کا حق حاصل ہے, لیکن شہوانی تعلق اس کا اب قائم نہیں ہو سکتا. بیک وقت ایک عورت ایک ہی مرد کے پاس اس تعلق کے لیے ہو سکتی ہے. سمجھ آگی بات کی؟ پھر اسی طرح چھٹی بات اس میں یہ ہے کہ شریعت نے بیویوں کی تعداد پر تو پابندی لگائی ہے لیکن لونڈیوں کی تعداد پر نہیں لگائی. اچھا اس سلسلے میں جو ہے وہ تعداد مقرر کرنے سے اگر مقرر نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مالدار لوگ بے شمار لونڈیاں خرید کر جمع کر لیں, اپنے گھر کو عیاشی کا اڈا بنا لیں, بلکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں شریعت نے پابندی نہیں لگائی؟ اس کی وجہ جو ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ جنگی حالات کا عدم تعین ہے. جنگی حالات تو روٹین لائف نہیں ہے نا, کبھی ہو سکتا ہے جنگ ہو سکتا ہے لوگ قیدی ہوں, ہو سکتا ہے قیدی نہ بھی ہوں, ہو سکتا ہے اس میں عورتیں ہوں اور عورتیں نہ بھی ہوں, ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی واپس کر دی جائیں فدیہ لے کر یا قیدیوں سے تبادلہ کر لیا جائے. یعنی یہ عام روٹین کی چیز نہیں ہے, ایک روٹین لائف سے ہٹ کر ہے. تو اس لیے شریعت نے جو ہے وہ لونڈیوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں لگائی. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ لونڈیاں خود خرید کر کسی کو خرید کر اسے یہ تعلق قائم کریں گے, یعنی جنگی حالات کا عدم تعین ہے. پھر اس کے بعد ساتویں چیز یہ ہے کہ جو اہم ہے کہ ملکیت کے تمام دوسرے حقوق کی طرح وہ مالکانہ حقوق بھی قابل انتقال ہیں, جو کسی بھی شخص کو جو حکومت نے اگر کوئی عورت دی ہے تو مالکانہ باقی حقوق بھی وہ کسی عورت کے کسی کو دے سکتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے ایک بات بتائی تھی نا کہ مثلا ایک مرد جو ہے وہ خود تعلق قائم نہیں کرتا, کسی کے نکاح میں دے دیتا ہے, تو اب وہ دوسری خدمت اس سے لے سکتا ہے. تو ساتویں بات یہ ہے کہ جس طرح کسی کے نکاح میں دے دی ہے اس طرح وہ یعنی خدمت لینے کا حق بھی کسی اور کو دے سکتا ہے, چاہے تو مالکانہ حقوق پورے کے پورے بھی وہ کسی کو دے سکتا ہے. کسی کو ایک ملی تو پوری کی پوری کہہ دے کہ آپ کوئی اور لے لے, چاہے پھر وہ کسی کے نکاح میں چلی جاتی ہے یا پھر یہ کہ کوئی اس سے جو بھی دوسری خدمت لینا چاہتا ہے, تو وہ فرض جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے. اچھا آٹھویں بات یہ ہے اور جو بہت اہم ہے کہ حکومت کی طرف سے حقوق ملکیت کا باقاعدہ دیا جانا ایسا ہی قانونی فعل ہے جیسا کہ ایک نکاح قانونی فعل ہے. یعنی اس میں نکاح نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت باقاعدہ ان کو تقسیم کر رہی ہے نا, تو حکومت کا دیا جانا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ نکاح کی قانونی حیثیت ہے. تو اب جیسے دیکھیں کہ جب کسی لڑکی لڑکے کا مرد عورت کا نکاح ہوتا ہے تو پھر آپس میں وہ دونوں تعلق ان کا ایک بن جاتا ہے, تو مرد کوئی بھی کراہت محسوس نہیں کرتا عورت سے تعلق قائم کرنے میں. بالکل اسی طرح سے اگر حکومت کسی کو جو ہے وہ اس طرح تقسیم کرتی ہے کسی کو بھی لونڈی کو, تو اب وہ اسے تعلق قائم کرنے میں اس کو کوئی کراہت محسوس نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ حکومت کا تقسیم کیا جانا نکاح کے جو ہے وہ کی طرح ہی قانونی فعل ہے. اچھا نویں بات یہ ہے کہ جب یہ جنگی قیدی تقسیم کر دیے گئے, اس میں عورتیں بھی کسی کو دے دیں, تو کسی عورت کو کسی شخص کی ملکیت کے میں دے دینے کے بعد حکومت کو اب یہ حق حاصل نہیں رہ سکتا کہ وہ اس کو واپس لے لے. یہ اسی طرح سے ہے جیسے کسی کا ولی کسی عورت کا نکاح, مطلب عورت کا ولی اس کا نکاح کسی سے کر دیتا ہے, عورت کو کسی مرد سے بیاہ دیتا ہے تو نکاح کر دینے کے بعد اس کو واپس نہیں لے سکتا. اسی طرح حکومت نے بھی جب دے دیا ہے تو اب اس کو جو ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا. اور دسویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی فوجی کمانڈر وقتی طور پر عارضی طور پر اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ قیدی عورتوں سے تم تعلق قائم کر سکتے ہو اور محض کچھ وقت کے لیے فوج میں تقسیم کرتا ہے, دو دن کے لیے, دو گھنٹوں کے لیے, کچھ دیر کے لیے, دو راتوں کے لیے, تو یہ اسلامی قانون کی روح سے قطعاً ناجائز ہے اور یہ حرام ہے. اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ تو تھیں اس کی چند ایک وہ باتیں کہ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ملکت ایمانکم, تو اس سے مراد جو ہے وہ دراصل یہ ہے. دوسری اہم بات جو ہے آپ کو جو سمجھنی ہے اور اس موقع پر ہمیں یہاں پہ سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محسنات ہے نا, اور محسنات جو ہے وہ عورتیں ہوتی ہیں جو کسی کے قید نکاح میں ہوں, ہے نا, آزاد عورتیں ہو سکتی ہیں, خاندانی عورتیں, شریف عورتیں. تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے الا ما ملکت ایمانکم جو ہے وہ لونڈیوں کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے, ہے نا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف لونڈی ہے, ایک طرف شریف زادی ہے, خاندان زادی ہے, تو دونوں کو اگر آپ غور کریں گی تو مقام دونوں کا مختلف ہے. لیکن یہ اجازت دے کر اللہ تعالیٰ نے جو بھی لونڈیاں ہیں ان کے لیے بھی ایک نہایت کشادہ راہ کھولی ہے. یہ جو پست حال طبقہ تھا اس کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ایک اہم قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے. اور وہ قدم اٹھانے کا مقصد کیا ہے کہ یعنی اگر ایسے کبھی جنگی حالات ہو جائیں اور ایسے عورتیں ہوتی تو لوگ کیا کرتے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرتے اور پھر فحاشی کے اڈے بنتے, زناکاری کے اڈے بنتے, حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہوتے. تو اس طرح کے ایسے حالات جن کا عدم تعین ہے, کوئی واضح نہیں ہے کہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, تو اسلام جو ہے وہ غلام ہوں یا لونڈیاں ان کو اپنی معاشرت میں حصہ دینا چاہتا ہے, ان کا ایک مقام کا تعین کرنا چاہتا ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں جب اسلام آیا تو عرب کے حالات کیا تھے کہ لونڈیاں اور غلام جو تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, ان کی کوئی عزت نہیں تھی, ان کا کوئی مقام نہیں تھا, ہے نا. جیسے تو جو اونچے خاندان کے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے, جو اس طرح کے لوگ تھے وہ نیچ سمجھے جاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں جیسے ہندوازم ہے اس میں کیا ہے, مختلف اونچ نیچ کا, ذات پات کا بڑا جو ہے وہ سخت قسم کا تصور ہے. ہاں اسی طرح جو یہودی ہیں آج کوئی یہودیت قبول نہیں کر سکتا, اس دین کو قبول نہیں کر سکتا, بائے برتھ ہی وہ یہودی پیدا ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو وہ پرموٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت سے فنڈنگ. اور جو یہودی ہیں ان کے کافی بچے ہوتے ہیں ان کی عورتوں کے, جیسے وہاں پہ بھی ہم امریکہ میں بھی دیکھتے تھے اور بھی جگہ پہ. تو بہرحال مختصر بات کیا کرنی مقصد ہے کہ اسلام جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ سب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی اولاد ہیں, اور اگر کبھی کسی نے جو ہے وہ عورتوں کو غلام کنیز, یعنی مردوں عورتوں کو غلام اور کنیز بنا کر رکھا تھا. اور عرب کے حالات کیا تھے کہ جب اسلام آیا تو اس وقت بہت زیادہ غلام اور لونڈیاں اور کنیز پائی جاتی تھی نا, کسی سے بھی قبائلی لوگ حملہ کرتے تھے اور جو ہے وہ جو بھی ان کی عورتیں اور بچے ہوتے تھے ان کو غلام اور لونڈی بنا کر لے آتے تھے. اسی طرح یعنی پھر ان کو کہیں بھی بازار میں میلے لگتے تھے ان کو بیچ دیتے تھے, اور خریدنے کا اور بیچنے کا اور لوٹنے کا, مال جیسے مال کسی کا قبضے میں لایا جاتا ہے اسی طرح عورتوں کو, مردوں کو, بچوں کو لوٹنے کا بڑا رواج تھا, اور پھر ان کو بیچ دیا جاتا تھا اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون کس کا ہے, کب کہاں سے کیسے کہاں تک پہنچا. تو یعنی آپ سوچیں کہ ایک سوسائٹی اس طرح سے پروان چڑھ رہی تھی, اس میں جب اسلام آیا تو یک مشت اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. ضروری تھا کہ ان کو اپنے سوسائٹی میں اور اسلام کے اندر ضم کر دیا جائے حکمت کے ساتھ, مناسب طریقے کے ساتھ. اس کو آپ سورت نور میں انشاءاللہ اور بھی تفصیل سے پڑھیں گی. اور آپ دیکھتی ہیں کہ جو ہے وہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا قتل عمد اور قتل خطا ہے نا, اور اس میں جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کی غلام جو ہے آزاد کرنا بھی ہے کہ اجر ملے گا تم غلام آزاد کرو گے, تمہارا گناہ کا کفارہ کیا ہے کہ تم غلام کو آزاد کرو, ہے نا. تو اس کا جو ہے اس کا مقصد کیا تھا کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکالا جائے, اصل غلامی تو اللہ کی غلامی ہے. تو اسلام نے پے در پے ایسے احکامات کیے جس سے انسان انسان کی غلامی سے نکلے. اور اگر مستقل مطلب وہ غلام ہی رہتے تو آپ سوچیں کہ اونچ نیچ کا تصور، امیر اور غریب کا، گورے اور کالے کا، اونچے اور چھوٹے کا تصور کبھی بھی ختم نہ ہو سکتا. تو اسلام نے اس کو جو ہے وہ ختم کیا، لیکن حکمت کے ساتھ، تدریجن، گریجولی. اور اسی میں جو ہے پھر یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے یعنی جنگی حالات جو کہ بین الاقوامی ہیں اور اسیران جنگ جو ہیں اس کی جو حالات ہیں ایسے نہیں ہیں کہ مطلب جیسے تعین ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے. کبھی بھی ہوتا ہے کہ جنگ ہو گئی تو اسلام نے اس کو یکدم پھر ختم نہیں کر دیا، بلکہ کیا کیا کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جو ہے تاکہ جو ہے افراتفری نہ پھیل جائے. تو وہ عورتیں کہاں جائیں اگر عورتوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، یعنی واپس اگر چلی جائیں گی، وہ دو تین شکلیں تو آپ نے پڑھ لی، اگر یوں ہی چھوڑ دیا جاتا پھر کیا ہوتا؟ پھر لوگ چوری چھپے زنا کاری کرتے، فحاشی کے اڈے کھلتے، عورتیں جو ہیں وہ تیار ہو کر رہتی ہیں اور آگے پیچھے گھومتی پھرتی، تو گھروں کا نظام خراب ہوتا. تو اسلام نے باقاعدہ ان کو سرپرستی دی. آپ دیکھیں، آپ کو اگر یاد ہوگا جب رشیا جو ہے اس نے افغانستان پر جب حملہ کیا تو رشین جو عورتیں تھیں جو وہ نکلی وہاں سے، تو نہ صرف یہ کہ ارد گرد کے ممالک، پوری دنیا ان سے متاثر ہوئی، اسی طرح افغانی بھی. اور پھر یعنی جیسے ان دنوں ہم بحرین میں تھے تو کئی گھروں میں ایسے ہم نے واقعات دیکھے کہ رشیا کی عورتیں ہیں اور مطلب مرد اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور بہرحال وہ تو پھر نکاح ہوا کیونکہ کسی کی تقسیم کی بھی تو نہیں تھی، لیکن ہر طرف عورتیں پھیل گئی ہے نا. تو جب بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. تو بہرحال اسلام نے جو ہے بجائے اس کے کہ یوں ہی عورتوں کو رہنے دیتا اور سوسائٹی متاثر ہوتی، تو اسلام نے جو ہے اس کے لیے ایسے اقدامات کیے کہ بین الاقوامی سطح پر انسانی مساوات کا شعور جو ہے وہ بیدار ہو، اور ایسے قواعد اور ضوابط کر دیے کہ پست حال طبقہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس سر بلند کر سکے اور انسانی مساوات کا جو حقوق ہے ان کو بھی مل سکیں. تو ذہنی اور اخلاقی لحاظ سے جو نیچ طبقہ تھا، غلام طبقہ تھا، یا جو لونڈیاں تھیں، ان کو بھی اتنا بلند کر دیا جائے کہ اسلامی معاشرے میں اس کو صحیح مقام جو ہے وہ مل سکے. تو اس سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ یعنی اسلام کی یہ جتنی بھی میں نے ابھی آپ کو جو 9-10 باتیں بتائی ہیں کتنی عام ہے کہ یوں ہی نہیں کہ جو ہی عورت نظر آئی جنگ میں تو اب تعلق قائم کر لینا ہے. کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ حکومت تقسیم نہ کرے تو کسی کو کچھ نہیں ہے کسی کے پاس. پھر وہ بھی والی بات نہیں کہ تقسیم ہونے کے بعد بھی نہیں کر سکتے، نصب نہیں ملنا چاہیے، اب ضروری ہے کہ اس کو مینسز آنے چاہیے. اچھا اب تم نے تعلق قائم کر لیا تو اب یہ نہیں کہ تعلق قائم کرنا ہے تو اولاد جو ہے اس کے تم ذمہ دار نہیں ہو، جو ہی اولاد ہو جائے اب تم اس عورت کو جو ہے وہ کسی اور کو فروخت نہیں کر سکتے، اب تمہاری ذمہ داری ہے وہ عورت، اس کی اولاد بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اب اس اولاد کو بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے، اسی طرح جیسے کہ حقیقی اولاد کے لیے وراثت کے حقوق ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں جب ہمیں ان ساری باتوں کی سارے پس منظر کی سمجھ آتی ہے تو پھر جو ہے ایک یقین، تیقن جو ہے اور یقین کی کیفیت جو ہے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور زیادہ اچھا لگتا ہے نا. تو یہ ہے وہ بات کہ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات. دوسری بات کیا ہے، یعنی ساتھی ایسی عورتیں جو اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ میں آئے. سمجھ آئے گی سب کو؟ الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد گھروں میں جو کام کرنے کے لیے عورتیں آتی ہیں تو ان سے تعلق قائم کرنا شروع کرنے کی اس کی اجازت ہے. بعض لوگ اس سے جو ہے مختلف معنی جو ہے وہ نکال لیتے ہیں نا. تو اور یہ بات یاد رکھیں کہ کتاب اللہ یعنی اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس سے مراد کیا ہے، یہ فرض ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا ہے، اس کی پابندی اب تم پر جو ہے وہ لازم کر دی گئی. پھر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئیں کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے انہیں حاصل کر لو، بشرطیکہ نکاح کے بندھن میں ان کو محفوظ کر لو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرتے لگو کرنے لگو یا کرتے پھرو. آپ پھر اس کا ترجمہ سن لیں، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ اب جتنی سے، یعنی اب آپ دیکھیں کہ حرام بتایا کہ بس اتنی حرام ہے، باقی سب حلال ہیں، اور حرام میں پھر وہی نمبر ون محرمات نسبی، نمبر دو محرمات رضائیہ، نمبر تین محرمات مسہرت، اور نمبر چار جو ہے وہ جو کہ شوہر والی ہیں، جو ابھی ہم نے آج پڑھا پانچویں پارے کے آغاز میں، شوہر والی ہیں تو یہ بھی حرام ہے اللہ کی ایکسیپشن کے ساتھ۔ اور اب اللہ تعالیٰ، یعنی پچھلی پوری بات کو، یعنی آپ ذہن میں رکھیں، پوری بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا ہے کہ وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور باقی وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں جو کہ اس کے علاوہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ پھر ساتھ ہی کیا فرمایا، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور اب جو حلال ہیں تو کیا ہے کہ تم ان کو حاصل کر سکتے ہو اپنے مالوں کے ذریعے، محسنینہ یعنی نکاح ملاؤ، حسن یہاں پہ جو ہے قلعہ کس کا چاہیے، یعنی نکاح کے قلعے میں ان کو لے آؤ، حصارِ نکاح میں لے آؤ، غیر مسافحین، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ نکاح کے قلعے میں لانے کی بجائے ایسے ہی ان سے تعلق قائم کرو اپنے مال کے ذریعے۔ اگر یہ نہ ہوتا نا محسنین، تو پھر اس سے لوگ یہ مطلب نکال سکتے تھے کہ جی مال خرچ کر کے اپنی جائز خواہش کو ہم پورا کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس قائد کو، اس جو پابندی ہے اس کو قائم رکھا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ یعنی اس کے سوا جتنی عورتیں ہیں تم انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ شرط کیا ہے؟ محسنینہ، ان کو نکاح کی قید میں لے آؤ، غیر مسافحین، غیرہ پھر ایکسیپشن کے لیے، یعنی ایسے ہی نہیں کہ زنا کاری کرتے رہو اور آزادی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلق جو ہے تم قائم کرو۔ اچھا، یہاں پر جو ہے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے ساتھ متع کیا جا سکتا ہے، جیسے اس میں خاص طور پر جو ہیں وہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس آیت سے جو ہے وہ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ جائز ہے، نکاح متع کہتے ہیں اس کو، اور متع جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ پہلے تو مجھے اس کا آپ روٹ ورڈ بتائیں، یعنی آپ کو جب روٹ ورڈ پتہ چل جاتا ہے تو آپ کو سمجھ، شاباش، آپ نے ٹھیک کہا، میم تا عین، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فائدہ حاصل کرنا، تو یعنی ایسا نکاح بس جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے، آگے اولاد، تربیت، ذمہ داریاں، کچھ نہیں، بس وقتی طور پہ۔ تو نکاح متع جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ مال سے فائدہ جو ہے وہ حاصل کرنا، اس کو استمتاع بھی کہتے ہیں۔ ہاں، ابھی آگے آپ اس کو اور بھی دیکھیں گے، تھوڑا سا اور ہم آگے چلتے ہیں، یہ آگے آپ دیکھیں، غیر مسافین کے بعد ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو کیا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ ابھی آپ نے بتایا نا اس کا روٹ ورڈ، آپ نے پڑھا بھی تھا کہ تا میم تا عین جو ہے، الف سین تا جو ہے وہ تو یہ کہ مانگنا ہے نا، ایک چیز جو ہے مانگنا، طلب کرنا، تو آگے جو ہے میم تا عین کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا، تو تم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ اگلی دوسری شرط کیا ہے؟ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ جب تم ان کو جو ہے ان کے مہر دے دو جو کہ مقرر ہیں، یہ شرط بھی ساتھ ہی ہے۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ مال کے ذریعے سے اور فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ جو ہے اس سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ وقتی طور پر بھی فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ جو اہم بات ہے اور جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ابی بن ابی عمر کہتے ہیں، ابن ابی عمر کہتے ہیں کہ متع پہلے اسلام میں ایک اضطراری رخصت تھی، کیونکہ آپ سوچیں کہ عرب سوسائٹی میں عریانی فحاشی عروج پر تھی اور زناکاری عام تھی، کوئی قید نہیں تھی، بہت سی عورتیں، کتنی عورتیں، مختلف جو بھی آپ احکامات پڑھتی جا رہی ہیں آپ کو سمجھ آتی جا رہی ہے۔ تو جب اسلام آیا تو یک مشت تو کسی بھی چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، روکا نہیں جا سکتا تھا، سٹیپ بائی سٹیپ تدریجن لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنا اور ان کے اندر ایمان، اللہ کا خوف بٹھانا، اللہ سے محبت کا احساس پیدا کرنا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ متع پہلے اسلام میں ایک اضطراری رخصت تھی جسے مجبور مستر یعنی اضطراری کیفیت والا شخص جو ہے جس طرح مردار خون اور خنزیر کے گوشت کی اس کو یہ رخصت تھی، یعنی اس طرح اس کو اجازت تھی، پھر اللہ نے اپنے دین کو محکم کر دیا اور نکاح متا سے منع کر دیا گیا. یہ امام مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے. دوسری ایک اہم حدیث ہے کہ ربیع بن سمرہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متا کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا ہے. تو اگر کسی کے پاس ایسی عورت ہو تو اسے چھوڑ دے اور جو کچھ تم دے چکے ہو وہ واپس نہ لو. تو یعنی جس طرح حجۃ الوداع کے موقع پر سود اور جاہلیت کے خون کی ابدی حرمت کا اعلان ہوا، بالکل اسی طرح سے متا کی حرمت کا بھی اعلان کر دیا گیا. یعنی گویا کہ آپ کے یعنی زمانے میں جو ہے وہ کچھ ایسے موقع ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے اس وقت یہ جائز تھا، لیکن ایسے کھلے عام نہیں تھا، پسندیدہ نہیں تھا اضطراری کیفیت کے ساتھ. تو بعض لوگ جو ہیں آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، یہ چیز جو ہے یہ حرام ہے. اور وہ کہاں سے کہتے ہیں، وہ یہاں سے ایسے مطالب جو ہیں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو دونوں حدیثیں ابھی بتائی ہیں، ایک امام مسلم کی روایت ہے اور دوسری جو ہے یہ بخاری کی ہے. ایک امام مسلم کی روایت ہے اور دوسری جو ہے مجھے اس کا، میں نے جو بخاری کی کہا لیکن مجھے اس کا حوالہ، ہاں یعنی جو ہے وہ بخاری کی وہ یعنی امام مسلم کی ہے، دونوں تو مستند ہے نا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. تو اگر کوئی دو گھنٹے کے لیے یا تین گھنٹے کے لیے یا تین دن کے لیے، اور بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں اور دن کے بعد جتنے زیادہ پیسے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کر سکتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. تو یہ بات بھی اسی کی تعریف میں ہم نے سمجھ لی. ہم پھر جو ہے آیت کی طرف اس طرف آتے ہیں کہ ان تبتغوا بأموالکم محسنین غیر مسافحین. اس کا یہ مطلب ہے کہ نکاح کر کے عورتوں سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے اور مال کے ذریعے سے، یعنی مال کے ذریعے سے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو جو ہے وہ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، ہے نا. اور یہاں پر جو ہے آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عورتوں کو مال کے ذریعے حاصل کرنا، اس کی شرائط اپنی جگہ وہی ہیں جو کہ عام نکاح کی ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ پیسے کے ذریعے. اس میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ آپس میں قبول کرنا، ایجاب و قبول، تو حلال ہوگی، یعنی طلب ضروری ہے جیسے رشتہ بھیجا جاتا ہے یا جیسے بھی. دوسری چیز یہ ہے کہ نکاح مستقل ہو، وقتی نکاح نہیں ہو سکتا، دو گھنٹے کا، تین گھنٹے کا، چار گھنٹے کا. اب یہ مطلب شیعہ حضرات میں یہ چیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. تو نکاح متا کی حرمت بھی اس آیت سے پتا چل رہی ہے نا، کہ وقتی نکاح کی حرمت نکاح یہ بتا رہی ہے، تو نکاح مستقل ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ حق مہر مقرر کرنا اور اس کی ادائیگی کرنا، وہ پتا چل رہا ہے نا آپ کو. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا. یعنی پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. تو اجورہنہ فریدہ، مہر جو ہے یہ فرض ہے، یہ اجر نہیں ہے کہ وقتی طور پر اجر دے دیا جائے. یعنی یہاں پہ جو ہے مہر جو ہے وہ مہر کے لیے اجور کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ عورتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے یہ شرط رکھ دی کہ وہ مہر جو ہے وہ دیں. اور پیچھے آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قنطارہ، کہ کتنا بھی زیادہ کیوں نہ دے دیا جائے تو وہ مرد جو ہیں اس کو واپس نہیں لے سکتے. وہ کہ مطلب زیادہ مقرر نہیں کرنا چاہیے، حیثیت کے مطابق سہولت کے ساتھ یہ زیادہ پسندیدہ ہے. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اعلان نکاح، یہ ابھی آپ اور جو ہے وہ پڑھیں گی کہ اعلان نکاح کیوں ضروری ہے، کیونکہ اسی آیت میں آگے کر کے آتا ہے کہ ولا متخذاتی اخدان، کہ چوری چھپے جو ہے نا وہ آشنائی نہیں کرنی. تو نکاح کا اعلان بہت ضروری ہے. دو باتیں آپ یاد رکھیں، نکاح اور یعنی شادی خوشی کا موقع، نکاح اس کا اعلان کرنا چاہیے، اور دوسرا موت جب ہو جائے. دونوں موقعوں پر بہت سے حقوق اور فرائض عائد ہو جاتے ہیں سوسائٹی پر، اور اس کی اطلاع دینی چاہیے. نکاح چوری چھپے نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں ملتا ہے مسجد میں کرو، یہ بھی ملتا ہے کہ مسجد میں کرنا چاہیے. تو مسجد میں اب یہ ہے کہ اگر ہم نکاح کو جو ہے وہ چھپ کر کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو کھلا نہیں سکتے، تو ہے بھی نہیں کہ تم نکاح جو ہے وہ ایسے کرو کہ تمہاری حیثیت سے بڑھ کر ہو یا تمہیں مشکل ہو تو مسجد میں نکاح کیا جائے, تو اس میں بہت سے نمازی اور ایسے وقت میں جبکہ بہت سے لوگ آئے ہیں تو سب اس کی دعاؤں میں بھی شامل ہوتے ہیں نکاح کے, اور ساتھ ہی سب گواہ بھی بن جاتے ہیں اور اعلان ہو جاتا ہے کہ اب یہ لڑکی لڑکا جو آپس میں اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان کا نکاح ہوا ہوا ہے, یہ غلط تعلق نہیں ہے جو کہ یہ آپس میں قائم کرتے ہیں. تو ایک چیز اعلان کرنی چاہیے, اسی طرح موت کا بھی اعلان کرنا چاہیے. تو چوتھی شرط کیا ہے کہ اعلان نکاح. پھر فرمایا والا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ, البتہ جب مہر مقرر ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. والا جناح علیکم, اب جناح علیکم کے معنی کیا ہے, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, اور اگر جناح آ جاتا تو جھکنا. میں نے آپ کو کل دو معنی بتائے تھے نا, ہاں مائل ہونا جھکنا, اور شولڈر کے لیے بھی پھر آ جاتا ہے بعد میں. ہاں یعنی اگر جناح آئے لفظ تو کیا ہے, نیکی کے کام کی طرف جھکنا, اگر جناح آ جائے تو گناہ کے کام کی طرف جھکنا. تو اب یہاں پہ جناح آیا ہے تو تم پر کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. فیما ترا دئی تم بہی, کہ تم آپس کی رضامندی کے ساتھ کرو, یعنی آپس میں تمہارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے. کس چیز میں سمجھوتا ہو جائے؟ من بعد الفریضہ, وہ جو مہر مقرر ہوا تھا اس سلسلے میں تمہارے درمیان جو ہے وہ آپس میں اب کچھ سمجھوتا ہو گیا ہے. اچھا وہ کیا سمجھوتا ہے جو کہ آپس میں جو ہے وہ ہوا ہے؟ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ نکاح ہوا اور مہر مقرر ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے یہ بات ہو کہ عورت کہہ دے کہ میں جو ہے وہ مہر نہیں لیتی, ہے نا, یا جو مقرر ہوا ہے اس میں سے وہ کہے کہ اچھا کم کر دے, ہے نا. تو یعنی آپس میں جو کچھ بھی تمہارا طے ہو گیا ہے اور اب آپس میں تم کچھ بھی جو ہے وہ کمی بیشی کرنا چاہتے ہو, کچھ بھی ایک دوسرے کو رعایت دینا چاہتے ہو, تو ساری چیزیں اس میں جو ہیں وہ آتی ہیں کہ اس میں ایک دوسرے کو فائدہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. اور اصل چیز کیا ہے کہ فیما ترا دئی تم بہی, آپس کی رضامندی بہت ضروری ہے. اگر جو ہے وہ رضامندی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب بیوی معاف نہیں کرنا چاہتی اور شوہر کہتا ہے کہ جا میں نے نہیں دینا. اس کو پتا چل گیا میرے پاس آئی گئی بیوی بنی گئی اور مطلب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھ کر اور سربراہ سمجھ کر اس کو جو ہے وہ مطلب تنگ کرے. تو یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے کہ جو بھی مہر جو ہے وہ مقرر ہو جائے تو شوہر کو دینا جو ہے وہ اس کے لیے فرض ہے. اچھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی, شوہر نے بیوی سے تعلق قائم نہیں کیا, اس سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو پھر آدھا مہر ہے. تعلق قائم نہیں کیا تو آدھا مہر ہے. کیوں وہاں یہاں کم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ طلاق آپس میں تعلق تو قائم نہیں ہوا, مرد کو جو ہے وہ استمتاع فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا, لیکن عورت کی جو شہرت ہے اس کو تو ایک بٹا لگا, داغ لگا, یعنی سوسائٹی میں وہ اس کے ساتھ منسوب تو ہوئی بے شک تعلق قائم نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر بھی آدھا ہے, اگر موقع ملتا ہے تو پھر پورا مہر جو ہے وہ واجب ہے. تو اس کا مہر جو ہے وہ دینا چاہیے, کوئی نہیں دیتا تو یہ شریعت اسلام کے جو ہے وہ خلاف ہے. اور دوسری بات جو ابھی ہمارے سامنے آئی کہ یعنی آپس کی رضامندی کے ساتھ جو ہے میاں بیوی اس میں جو ہے وہ کمی بیشی کر سکتے ہیں. کمی پر ہی زیادہ بات ہوتی ہے, بیشی کی تو ہوتی نہیں ہے ویسے, ہے نا, ہے نا. تو یہ بات بھی اہم ہے کہ عورت بھی خوش دلی سے تھوڑا لے لے, پورا معاف کر دے کہ میرے مطلب جو بھی حالات ہیں, یا کسی بھی دے دیا ہے شوہر نے پھر بھی اگر ضرورت پڑی تو کوئی اچھا یہ لو, تمہیں ضرورت ہے تو یہ لو. یہ آپس میں محبت پیار کے معاملات ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا گھروں کے جو معاملات ہوتے ہیں میاں بیوی کے اور جو قریبی جو تعلقات اور رشتے دار ہوتے ہیں وہ قانون کی زبان سے نہیں چلتے. اپنے اپنے قانون حق پر قانونی پر آپ اڑ جائیں گے تو گھر جہنم بن جاتے ہیں بعض اوقات. تو گھروں کے جو معاملات ہیں نا اخلاقی بنیادوں پہ چلتے ہیں کہ آپس میں نرمی محبت پیار اخوت کی جائے اور دی جائے. اور یعنی جب آپ محبت پیار سے ان کو آپ ڈیل کرتی ہیں تو کیا ہے کہ پھر بعض اوقات شوہر سب کچھ لا کے رکھ دیتا ہے کہ یہ لو, اس کو محبت بھی ہوتی ہے اعتماد بھی ہوتا ہے. اور کبھی ہم کہتے ہیں یہ میرا اور یہ تیرا, اور یہ میں نہیں دے سکتی, یہ میرا یہ میری, اس طرح یعنی آپ اپنی مٹھی دبا کے رکھتی ہیں تو پھر کیا ہے کہ گھر جو ہے وہ جہنم بن جاتے ہیں، آپس میں جو ہے وہ گڑاڑ پڑنے لگتی ہے، گرا آنے لگتی ہے، اور محبت اور اخوت کی وہ ابتدا نہیں ہوتی جس سے گھر جو ہے نا وہ مضبوط ہو سکتا ہے، یعنی کوئی اس کے اندر آ کر دراڑ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو زندگی میں یہ اصول ضرور یاد رکھیں، اور جب بھی شادی ہو دوسروں کو بھی بتانا ہو تو ایک تو ہوتا ہے نا یہ تمہارا حق ہے تو یہ میرا فرض ہے، اور یہاں کے بچے خاص طور پر یہاں پہ جو اب ہماری جنریشن ہے وہ یہ کہتے ہیں اٹس مائی رائٹ، یہ میرا حق ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ طلاق کا ریشو بہت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو گھروں کے معاملات جو ہیں گھر وہاں پہ قانونی حق پر اڑنے کی بجائے وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں جو ہے وہ تم فضل کو مت بھولا کرو، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو مت بھولو. آپ پہلے بھی یہ چیز پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر بھی جو ہے کہ مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپس کی رضامندی میں کہ مہر معجل ہوا تھا، اجلت فوراً مہر دینا تھا یعنی ہاتھ لگانے سے پہلے، اور اب جو ہے وہ میں نہیں دیا جا سکا تو عورت پھر معاف کر دے، چلو کوئی بات نہیں ہے نا، یعنی تاخیر سے اس کو مل جائے بعد میں لے لیا جائے، تو اس میں بھی کوئی جناح نہیں ہے. لیکن ولا جناح علیکم فیما ترادیتم به، دونوں کی رضامندی آپس میں بہت ضروری ہے، اگر راضی نہیں ہوں گے پھر گناہ ہوگا، کیونکہ فرض ہے نا. من بعد الفریدہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم اور دانا ہے، بے شک اللہ جو ہے وہ جانتا ہے اور اس کے فیصلوں میں حکمت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ لفظ کہا نا ان اللہ کانا علیما حکیما، پیچھے جائیے کہ جو بھی قانون اللہ نے بیان کیا وراثت کا کہ عورت کو ایک حصہ ملے گا مرد کو دو حصے ملیں گے، اور جو ہے وہ حلال اور حرام کا کس سے شادی ہو سکتی ہے کس سے نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کنیز لونڈی جو ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ہے نا، جو بھی حیثیت مجموعی آپ نے پڑھا، تو ان سب کو ماننا چاہیے. اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ علیم ہے، اور اللہ کے فیصلوں میں جو ہے وہ حکمت ہے. تو اب آج کے اس دور میں جب انسان جو ہے وہ ہر چیز کو سائنس کی زبان میں پرکھنا چاہتا ہے، تو اللہ کے فیصلوں کو بھی چاہتا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی عقل کے سے مطابق پورے اترتے ہیں کہ نہیں، اور جب اس کی عقل کے مطابق وہ پورے نہیں اترتے، ان کو کوئی اس کا مقصد اور علت نہیں ملتی، تو لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ مطلب ہم نہیں مانتے اس بات کو نا، اس کی یہ کیا بات ہے. جیسے ہم بھی بہت سی قرآن کی آیتوں کو جب پڑھتے ہیں اور جب عمل کی باری آتے کہتے ہیں ہاں قرآن میں تو ہے لیکن، ہے تو صحیح لیکن، کبھی دل نہیں مانتا، کبھی عقل نہیں مانتی، کبھی سمجھ نہیں آتی، کبھی رواج نہیں ہے سوسائٹی کا. تو اللہ نے سب کا منہ بند کر دیا، کہا کہ تم نادان ہو، اللہ علم والا ہے، تمہیں کیا پتا، اللہ حکیم ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. پھر فرمایا فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، اور جو تم میں سے طاقت نہ رکھتا ہو، طولا جو ہے یعنی اس کے اس سے مراد کیا ہے کہ قدرت رکھنا، طاقت رکھنا، یا جو ہے وہ انسان کے پاس جو ہے وہ یعنی امیر ہو، دولت ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اتنا وہ امیر نہیں ہے، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ این کے حل محسنات المؤمناتی، کہ وہ جو مومن عورت ہو اور محسنہ ہو وہ اس سے نکاح کر سکے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے. تو محسنہ سے مراد کیا ہے کہ شریف سادی بھی ہو، خاندان والی بھی ہو. اب خاندان والی عورتوں جو عورتیں جو ہیں ان کی بڑی حیثیت ہوتی ہے نا، ہے نا، ان کا ایک مقام ہوتا ہے. تو اگر تمہارے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ تم آزاد خاندانی عورت سے نکاح کر سکو، تو تمہارے پاس اتنا سامان نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. فمما ملکت ایمانکم، تو پھر جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم یعنی لونڈیوں میں سے، تو اب کیا ہے کہ تم پھر ان لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو کہ المؤمنات مومن ہوں. یعنی دائیں ہاتھ تمہارے مالک ہوئے، من فتیاتکم، یہاں پہ آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ لونڈیاں ہیں، لیکن جب لونڈی کو تلاش کرو تو کسی کوئی بھی گوری اور نیلی آنکھوں والی نہیں، المؤمنات مومنہ کی شرط لگا دی کہ وہ مومنہ ہونی چاہیے، تو اس سے جو ہے وہ تم نکاح کر لو۔ تو اب اس سے مراد کیا ہے کہ آزاد عورت سے جب نکاح کی قدرت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ باندی مومنہ سے نکاح کرنا ایک آزاد آدمی کے لیے بہرحال اس سے کئی درجے زیادہ بہتر ہے کہ وہ جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ غلط کام کرے، چور راستے جو ہے وہ تلاش کرے۔ کیوں؟ یعنی بعض لوگ دیکھیں کہ مطلب مرد ہے اور جو ہے وہ اس کو اپنی جو خواہشات ہیں اس پر قابو پانا اس کے لیے مشکل ہے، آزاد خاندانی عورت سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، تو اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے اولن کا، وہ اس کی حیثیت نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی کہ وہ باندی سے جو کہ لونڈی ہے، یعنی عام ایک فتیاتکم المؤمنات، اس سے جو ہے وہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ تاکہ جو ہے نکاح کا بندھن اس کو جو ہے وہ غلط چیزیں جو ہیں، جو آشنائیاں ہیں، برے کام ہیں، ان سے جو ہے وہ روک دے۔ تو گو کہ ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ صبر کرے، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ صبر کرے، یہ نہیں کر سکتا کہ ادھر ادھر جو ہے وہ غلط کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا تھا، آپ نے صبر کا طریقہ کیا سکھایا تھا؟ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے اور ہمیں شادی کرنے کی قدرت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص خانہ داری کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، یعنی جو شادی کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نگاہ جو ہے وہ نیچی اور شرمگاہ بچی رہتی ہے، اور جو یہ طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے جو اس کی شہوت کو توڑ دیں گے۔ تو یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ مثلاً اب جیسے جو ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ اب نکاح کرنے کی ایک بھی عورت سے شادی کرنے کی قدرت نہیں ہے تو روزے رکھو تاکہ شہوت کا زور ٹوٹ جائے۔ اچھا کسی کی ایک عورت ہے لیکن پھر بھی اس کی طلب باقی ہے اور اب وہ قدرت بھی نہیں رکھتا، برابری بھی نہیں کر سکتا اور عدل بھی نہیں کر سکتا، تو اس کو بھی روزے رکھنے چاہیے، نہ کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہاں پھر میں کر لوں دوسری اور تیسری، اور پھر یہ کہ وہ عدل نہ کرے اور ان کے حقوق جو ہے وہ ادا نہ کریں۔ تو پھر وہی والی بات ہے کہ میٹھا میٹھا یاد رہتا ہے اور کڑوا جو ہے بھول جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ جب آزاد خاندانی عورت سے نکاح کی قدرت نہیں ہے تو پھر فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اس کو آپ جو ہائی لائٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو تمہارے ایمانوں کا حال خوب معلوم ہے، بعضکم من بعض، تم سب ایک ہی گروہ کے جو ہے وہ لوگ ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاشرت میں لوگوں کے درمیان جو فرق ہے خاندانی عورت کا اور ایک لونڈی کا، یہ تو ایک اعتباری چیز ہے، عام سی چیز ہے، اصل بات یہ ہے کہ اصل چیز تو ایمان ہے اور تمہارے ایمانوں کا حال اور تمہارے دلوں کا حال اور تمہارے عملوں کا حال اللہ کو خوب پتا ہے۔ یعنی عزت اور شرف کی اصل بنیاد خاندانی عورت سے شادی کرنا نہیں ہے، ایمان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت لونڈی ہوتے ہوئے بھی اپنے ایمان کے اعتبار سے بڑے بڑے جو شریف زادے ہیں اور شریف زادیاں ہیں ان سے وہ بہتر ہو۔ تو یہ خیال مت کرو کہ عورت لونڈی ہے تو اب یہ لونڈی ہے، یہ غلام ہے تو اس سے ہم شادی کریں، نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمانوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر آگے اور اس نے پکی بات کر دی، بعضکم من بعض، کیا مطلب ہے کہ اس طرف اشارہ کیا گیا کہ نسل کے اعتبار سے جتنے غلام اور آزاد ہیں، جتنی باندیاں اور لونڈیاں ہیں، سب ہی تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی نسل میں سے ہیں۔ بعضکم من بعض، تم ہو تو انہی کی اولاد، انہی میں سے ہو، تو پھر اب تم نے عزت اور شرافت کا یہ مقام اپنے پاس سے کہاں سے بنا لیا نا؟ تو عزت اور شرافت کی اصل بنیاد ایمان ہے، ایمان کا حال صرف اللہ کو پتا ہے۔ بات رہی جنس کی اور نسل کی، تو اس اعتبار سے سب ایک ہی ہیں، بعضکم من بعض۔ تو لونڈی سے نکاح کرنے میں کوئی شرط نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ آگے فرمایا فَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ جب ان لونڈیوں سے نکاح کرو ہننا کی ضمیر لونڈیوں کے لیے آئی ہے، بإذن أهلهن، ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو. اہل سے مراد مالک ہے، کہ جو بھی جیسے لونڈی کا کوئی مالک ہے، جیسے جنگ میں بھی کسی کو ملی اور وہ اسے وہ تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا تو کسی اور کو دے سکتا ہے نا، تو اب جب دوسرا بندہ اس سے نکاح کرے گا تو کیا ہے کہ اس کے مالک کی اجازت شرط ہے. مالکوں کی اجازت سے جو ہے وہ نکاح ہونا چاہیے. دوسری بات کیا پتا چلی، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کو جو ہے وہ دو ان کے مہر معروف کے مطابق، یعنی معروف طریقے کے مطابق ان کو مہر جو ہے وہ دینا چاہیے، جو بھی دستور ہے، جو بھی رواج ہے، جو دیا جا سکتا ہے اس زمانے میں، جو اس زمانے کے جو حالات ہیں اس کے لحاظ سے. پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے تیسری بات کیا آئی، غیر مصافحات، کہ آزاد شہوت رانی نہیں کرنی. یعنی اب یہ نہ ہو کہ جو ہے تم جو ہے وہ اجازت بھی نہ لو، نکاح بھی نہ کرو، مہر بھی مقرر نہ کرو اور بس وقتی طور پر جو ہے یاری آشنائی کر لو. ہوتا ہے نا بعض لوگ کسی کی بھی لونڈی سے کنیز سے تعلق قائم کر لیتے ہیں، ہے نا، تو ایسے نہیں ہو سکتا. تو کیا ہے کہ ضروری ہے کہ ان کو جو ہے وہ محسنات بنایا جائے، ان کو فن کے ہو ہننا ان سے نکاح کیا جائے. تو غیر مصافحات، یعنی ایسے ہی جو ہے وہ نطفہ نہیں بہایا جا سکتا، ایسے ہی تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا. اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو متع کرتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ جائز ہے وقتی طور پہ، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں صفا ہی صفا ہے. یہ مصافحات جو ہے نا، سین فا الف اور ہا، صفا ہی صفا ہے، یعنی بہو ہی بہو ہے. کیا کہ عورت قلیل مدت کے لیے مختلف لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہے یا کسی ایک مرد سے استعمال ہوتی ہے، یعنی سیکس ٹرائی بنتی ہے اور بچہ مقصود نہیں ہوتا، اور ہو جائے تو منسوب نہیں کسی سے ہو سکتا. تو اس میں کیا ہے کہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اور سب کی قوت جو ہے صرف شہوت رانی میں بہو ہی بہاؤ پہ ضائع ہوتی چلی جاتی ہے. تو اسلام اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، بلکہ شرط لگا دی کہ واتوہن اجورہن بالمعروف، اور آگے محسنات غیر مصافحات. ٹھیک ہے، چوتھی شرط کیا لگائی، ولا متخذات اخدان، کہ چوری چھپے آشنائیاں نہیں کرنی، یاریاں نہیں کرنی. اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نکاح ہوگا، اس کا اعلان ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب ایسے ہی زنا کیا جائے، یاری کی جائے. پھر فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب جو ہے وہ نکاح کے بندھن میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اب اگر وہ کوئی زنا کرتی ہیں، یعنی نکاح ہو گیا ہے اور ان سے غلطی ہو گئی ہے عورتوں سے، ٹھیک ہے، حصار نکاح میں محفوظ ہو گئی اور اس کے بعد بدچلنی انہوں نے کی ہے کوئی، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، یہ نون اور نون جو ہے نا، نون نسوہ کہتے ہیں، عورتوں کے لیے آ رہا ہے، لونڈیوں کی طرف آ رہا ہے. اب انہوں نے زنا کر لیا، فَعَلَيْهِنَّ، تو اب ان پر کیا ہے، اب مقرر ہے ان کے لیے نصف ما علی المحصناتی من العذاب، جو آزاد خاندانی عورتوں کی سزا ہے نا، اگر وہ فاحشہ یعنی زنا کریں تو اس کی آدھی ہے ان پر. فَعَلَيْهِنَّ نصف ما علی المحصناتی من العذاب، تو فَعَلَيْهِنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی آدھی، جو کہ آزاد خاندانی عورتوں اگر کریں تو اس کی جو ہے وہ آدھی ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی محسنات سے مراد جو ہے، اگر آپ غور کریں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ محسنات ہے، اس کو جو سزا ملے گی تو اس کی آدھی جو ہے وہ اس لونڈی کو، اس کنیز کو جو ہے وہ ملے گی. تو اس سے مراد کیا ہے، یہاں پہ محسنات لفظ جو ہے وہ شریف زادی کے لیے، یعنی جو خاندانی عورت کو ملتی ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ زنا کی سزا جو آپ سورۃ نور میں اور تفصیل سے پڑھیں گے کہ اس میں کیا ہے کہ اگر جو ہے کماری لڑکی اور لڑکا کریں گے تو ان کو کیا ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں، 100 جلدہ، اور اگر جو ہے شادی شدہ کریں گے تو حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ رجم کیا جائے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ کوڑے مراد ہیں کہ جو ان کو کوڑے لگیں گے اس کی آدھی سزا جو ہے وہ ان کو دی جائے گی. تو اب جو ہے یعنی آدھی سزا جو دی جائے گی تو اس سے مراد کیا ہے کہ چاروں اماموں کا مذہب یہی ہے کہ غلام ہو یا باندی, خواہ وہ شادی شدہ کیوں نہ ہو, خواہ وہ کنوارے ہوں, اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان کی سزا 50 کوڑے ہیں. اور وہ اس آیت سے اس کو دلیل کے طور پر لاتے ہیں. اچھا رجم سے آدھا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ رجم کا آدھا تو کچھ بھی نہیں ہے, ہے ہی نہیں نا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ جو ہے یہ اس صورت میں نہیں آیا کہ شادی شدہ کے لیے, بلکہ خاندانی عورت کے لیے محسنات کا لفظ استعمال ہوا ہے. میں نے آپ کو محسنات کے معنی بتائے تھے کہ محسنات کا لفظ قرآن میں چار معنوں میں استعمال ہوا ہے, ایک شادی, دوسرے آزادی, تیسرے پاک دامنی اور چوتھے اسلام. تو یہاں یہ لفظ جو ہے یہ خاندانی جو عورتیں ہیں جو آزاد ہوتی ہیں نا, خاندانی عورتیں آزاد ہیں, ایک ان کا اپنا مقام ہے, اس کے مقابلے میں یہاں پر استعمال ہوا ہے تو اس سے آدھی کرنی ہے. تو سورت نور میں وہ سزا ملتی ہے 100 کوڑے, تو اس کی آدھی جو ہے وہ 50 کوڑے ہے. تو دونوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے. ذالک لمن خشی العنۃ منکم, اور یہ اس کے لیے ہے جس کو جو ہے شادی نہ کرنے سے تقوی کے بندھن کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو. یعنی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو پھر کیا ہے کہ وہ مشقت میں پڑ جائے گا, تکلیف میں پڑ جائے گا, کہ زنا ہی کا اس کو اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میں زنا ہی نہ کر لوں. تو ایسی صورت میں جو ہے پھر وہ ان سے نکاح جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لونڈیوں سے شادی کی اجازت, کہ جو لوگ جوانی کے جذبات پر کنٹرول کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور انہیں بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو, اور اگر اندیشہ ایسا نہیں ہے تو بہتر ہے صبر کریں, روزے بھی رکھیں, روزے رکھنے بھی چاہیے. کچھ لوگ تو فرض بھی نہیں رکھتے, ایسے بھی حالات ہو گئے ہیں. اور ویسے یہ ہے کہ ہر ہفتے میں عید کا اور جمعرات کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یعنی صبر کرنا بہتر ہے جب تک کہ انسان کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کرنے کے قابل ہو جائے, اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ کسی لونڈی سے جو ہے, کیونکہ اس کا خرچہ کم ہے, نان نفقہ کم ہے, اس کی پھر اللہ نے اس لیے اجازت دے دی کہ کہیں لوگ جو ہیں آپس میں غلطیاں نہ کرنے لگیں, گناہ نہ کرنے لگیں. اور اصل چیز شادی کرتے وقت یہ یاد رکھنی چاہیے, ایمان اور دوسری بعد حکم میں بعد, سب کی اصل تو ایک ہی ہے نا. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. گناہ نہیں کرنا, زنا نہیں کرنا, یعنی آزاد خاندانی عورت سے شادی کر لی, جوانی کے جذبات پر کنٹرول کرنے کے لیے صبر کرو, صبر کا طریقہ میں نے حدیث بتائی, وہ نہیں کر سکتے تو پھر لونڈی سے بھی نکاح کی جو ایمان والی ہو, اجازت ہے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اگر جو ہے لوگوں سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ اس کو جو ہے وہ معاف کر دے گا. اور بعض لوگ جو ہیں جیسے لونڈی ہے, کنیز ہے, اس کا ایک مقام نہیں ہے تو نکاح کرنا کراہت سمجھتے ہیں, ہے نا, تو اس کے باوجود بھی عمل کر لو گے, پھر وہ ساری چیزوں میں کراہت سی رہتی ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو معاف کر دیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں سے, باندیوں سے جو یہ اس طرح لوگ ہیں, نکاح کو حرام تو نہیں کہا نا, کر تو سکتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ جب کفو ہوتا ہے تو زیادہ سہولت ہوتی ہے, ہر چیز کا ملاپ بھی اور نبھا بھی اور پوری سب چیزیں, اور جب وہ نہیں ہوتا تو آپس میں پھر زیادتیاں بھی ہو سکتی ہیں, ہے نا. اور پھر لونڈی سے کرنے میں, کیونکہ اس زمانے میں اور لونڈیوں کو کوئی مقام حاصل بھی نہیں تھا, تو یہاں پر جو ہے, اور وہ ویسے ہی ان کے ساتھ استعمال کرتے تھے ایز اے ٹوائے سیکس کے, تو اب جو ہے باقاعدہ کہا کہ تمہیں اس کی اجازت ہے. کمی بیشی پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ تمہیں معاف کرنے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ اکثر ایسی آیتوں کے بعد جو ہیں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے. اور یہاں یہ اس پوری یعنی اس آیت کا اور ان آیات کا اگر ہم مطلب کو نچوڑ کے طور پر کہیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دی لونڈیوں سے نکاح کرنے کی, ان کے معاشرتی مقام کو اونچا کیا, ان کو حقوق ملکیت بھی دیے, ان کو حقوق نکاح بھی دیے, ان سب چیزوں کے بعد جو ہے نکاح کی مطلب قید بھی لگائی, اور مقصد کیا ہے کہ اصل چیز ایمان ہے, اصل چیز اللہ کا ڈر ہے, اور اصل چیز جو ہے جذبات کی رو میں بہہ جانا نہیں ہے. اور جب انسان جذبات کی رو میں بہتے ہیں تو پھر انسان جانور سے بھی نیچ ہو جاتا ہے, پھر انسان جو ہے حلال حرام نہیں دیکھتا, اور جو ہے وہ ہر طرف منہ جو ہے وہ مارتا پھرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. کہا کہ اگر تم سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ غفور الرحیم. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحا کرتے تھے, اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ بھی رکھتا ہے, اور وہ علیم ہے اور دانا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ سورۃ نساء کے شروع سے لے کر جتنی ہدایات دی گئی ہیں, اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں بھی معاشرت کے اور تمدن کے جو طور طریقے بتائے گئے, جو ہدایات دی گئیں, ان سب کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے. یرید اللہ لیبین لکم, اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بیان کرے, واضح کرے, کھول کھول کر بتائے. ویہدیکم, تمہاری رہنمائی کرے, تمہیں چلائے, ہدایت دے. سنن الذین من قبلکم, ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے لوگ چلے گئے گزر گئے, یعنی وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر گئے, جو نیک لوگ تھے, جو اچھے تھے اور میرے طریقوں پر چلا کرتے تھے, ان کے طریقوں پر چلانے کے لیے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں نا, تاکہ تم غلطیاں نہ کرو. تو بحثیت مجموعی سب کی طرف اشارہ کر دیا کہ معاشرت, اخلاق, تمدن کے جتنے قانون ہیں وہ سارے کے سارے قدیم زمانے سے لے کر ہر دور کے انبیاء اور ان کے صالح لوگوں نے جن پر عمل کیا ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے, یہ اللہ کی عنایت ہے کہ تم کو جاہلیت سے نکال کر صالحین کے طریقہ زندگی کی طرف تمہاری جو ہے وہ رہنمائی کرنا چاہتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ بات یتیموں کے حقوق کی ہو یا عورت سے متعلق مختلف قسم کی بے انصافیاں, عورت اس زمانے میں مظلوم تھی تو آج بھی مظلوم ہے, آج بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جاتی ہے. میراث کے احکام دیکھ لیں تو آج بھی اس کو محروم کیا جاتا ہے. نکاح دیکھ لیں تو مہر نہ دینا, مقرر کر لینا تو نہ دینا, اور بھی جو اس کا حق ہے اسے محروم کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے آپ اور چیزوں کو بھی دیکھیں کہ یعنی لوگ جو ہیں تمام چیزوں کے معاملے میں طلاق ہے زیادتیاں کرتے ہیں, پھر یہ حرمتیں جو ہیں اس سلسلے میں لوگ زیادتیاں کرتے ہیں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو نیک لوگوں کے طور طریقے ہیں, سنن الذین من قبلکم, تم سے پہلے بھی تو لوگ اچھے عمل کرتے رہے تھے, تم بھی انہیں راستوں پر چلو. صرف یہی نہیں کہ بیان ہے, وہ یہ دیا کم بھی ہے, یعنی بتایا ہے سارا کچھ اس لیے کہ تم ان راستوں پر چلو, اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں چلائے. وہ یتوب علیکم, اور وہ تمہیں معاف کرے, وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے. لیکن بات کیا ہے کہ لوگ اپنے دامن کو پھیلائیں, لوگ اللہ کی طرف لوٹیں, اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں, اپنی اصلاح کریں, تو پھر ہی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے, جو اللہ کی عنایت ہے, وہ انسانوں کو جو ہے وہ مل سکتی ہے. ورنہ تو پھر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دور ہی دور جو ہے وہ رہتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب جانتا ہے اور وہ دانا بھی ہے, اس کو خوب پتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ جہالت کے ہیں, جہلیت کے طور طریقے ہیں, اور یہ جو طور طریقے ہیں یہ صالحین کے ہیں, تو ان پہ عمل کرنا چاہیے. تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے اس بات پر کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ جاہلیت کے طور طریقے چلتے ہیں یا کہ صالح لوگوں کے. ہمارا گھر جو ہے آج بھی جاہلیت کا نمونہ ہے یا کہ صالحین کا. اور یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ کے ہو سکتا ہے بری ہو جائے کہ ہاں جو ہے وہ بعض لوگ گلا کرتے ہیں کہ جی مردوں کی ٹریننگ نہیں ہوئی. تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ مردوں کی ٹریننگ کس نے کرنی تھی؟ عورتوں نے کرنی تھی نا. تو میں اور آپ بری تو نہیں ہو سکتے. تو اگر ہمارے مردوں کی نہیں ہوئی فرض کریں, ہے نا, تو پھر جو ہماری گودوں میں مرد ہیں جو کل کسی جو ہے وہ عورت کے شوہر بننے والے ہیں, اس کی تربیت تو پھر میں اور آپ کریں نا, ہے نا. ان کو تو بتائیں نا حلال کیا ہے حرام کیا ہے, کھانا کھا کے پلیٹ جو ہے اس کو سنک میں رکھ دینا چاہیے, اپنا پانی پینے کے لیے خود اٹھ کر لے لینا چاہیے، اپنے کپڑوں پہ استری بھی کر لینی چاہیے، اپنے کمرے کی صفائی، اور یہ کہ یعنی اخلاق اور کردار میں جب لڑکے غلطیاں کرتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں کوئی بات نہیں، پھر وہ ہنستی ہیں، بعض گھروں میں لوگ ہنستے ہیں، لڑکے غلطیاں کرتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ تو لڑکا ہے نا، اور لڑکیاں کہتی نہیں اس نے بیگانے گھر میں جانا ہے، اس کی پٹائی بھی، اس کو سمجھانا بھی، اس کو سکھانا بھی، اس نے جو ہے نا بیگانے گھر میں جانا ہے. لڑکی ہو یا لڑکا، تربیت اخلاق اور کردار کے معاملے میں کمی نہیں کرنی چاہیے. مطلب سامان بھی کھینچنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بہو یہ ٹیبل یہ بیڈ ادھر کر دو، بھائی گھر میں مرد موجود ہیں، مردوں کی مردانگی کہاں گئی جن کے دو دو حصے بھی ہیں اور ویسے بھی وہ قوام ہیں، تو اٹھائیں پھر ٹیبل، کھینچے چیزیں کھینچنے والی ہیں، گروسری کو لے کر آئیں، جو مردوں کے کام ہیں مردوں کو کرنے چاہیے، اندر کی ذمہ داری عورت کی ہے، باہر کی مرد کی ہے. تو یہ بات تو نہیں ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو مرد برابر بیٹھا اور عورت گاڑی چلا رہی ہے، میں یہ نہیں کہتی یہ حرام ہے، بیٹھے ہوئے تو پھر مرد کو چلانی چاہیے نا. تو مطلب ایک چیز پھر ہیبٹ بننے لگتی ہے، آہستہ آہستہ نا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو مرد کو اپنی ذمہ داری، اپنا کام جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اس کو ادا کرنا چاہیے، اور عورت کو جو ہے وہ اپنا. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آگے فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، ہاں اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے. یہ سارے طور طریقے جو بتائے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے، جتنے بھی اب تک آپ نے پڑھے ہیں سورت البقرہ میں، کیونکہ زیادہ تر معاشرتی مسائل بیان ہوئے، اور اب یہاں پر، تو یہ کس لیے ہیں؟ یہ اللہ کا پیار ہے تم سے، کوئی تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی. لیکن لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 26 27 28 ایک ہی بات کو مختلف انداز میں اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کر رہی ہے نا. یہ ساری آیات جو ہیں ایک ہی بات کو بیان کر رہی ہیں مختلف انداز میں اور خوبصورت طریقے سے بیان کر رہی ہیں. تو مطلب کیا ہے ان ساری آیتوں کا؟ پہلی بات یہ کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کس طرح سے تم کو دیکھنا چاہتا ہے. تو مردوں کو ویسا ہی بننا چاہیے اور عورتوں کو بھی ویسا ہی بننا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا پسندیدہ بنانے کے لیے جو ہے کیا کیا ہے، طور جو طریقے زندگی کے بتائے ہیں، معاشرت کے بھی، تمدن کے بھی، تہذیب کے بھی، ان کو اختیار کر لینا چاہیے تاکہ پھر ہمیں اللہ کی رحمت مل جائے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور پھر فرمایا کہ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو. تیسری بات جو ہے جو اہم ہے وہ کیا ہے کہ یعنی انسان جو ہے نا وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. اور کیوں انسان اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ کہ نسل در نسل صدیوں سے کچھ ایسی رسمیں ہوتی ہیں جو تمدن اور معاشرے میں رچ بس جاتی ہیں اور لوگ ان کے اوپر، ان رسم و رواج پر جم جاتے ہیں. جب ان کے خلاف اسلام کا قانون آتا ہے نا، جب ان رسوم سے ٹکراتا ہے نا، تو لوگ ان کو نہیں قبول کرنا چاہتے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تو وہ چاہتا ہے نا جو سارا قانون بتایا، اور ان لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ شہوات کی پیروی کریں، خواہشات کی پیروی کریں. اَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور راہ راست سے ہٹ جائیں، دوسری طرف جھک جائیں، دور تک، عظیمہ بہت دور تک چلے جائیں. اب آپ دیکھ لیں کہ مثلا میراث میں لڑکیوں کا حصہ آج بھی لوگ دینے کو تیار نہیں ہیں. یہ خواہشات کی پیروی تو ہے، اللہ نے تو مقرر کر دیا. مکہ کے بدو نہیں دیتے تھے، زمانہ جہلیت میں نہیں ملتا تھا، تو آج بھی عورت کو نہیں ملتا. پھر یہ کہ تب عورت جو ہے نکاح کرنا، طلاق دینا، اس میں بہت جھگڑا تھا اور عورتوں کو تنگ کیا جاتا تھا، آج بھی عورت جو ہے ستائی جاتی ہے نا، اس کو اس کے حقوق جو ہے وہ نہیں دیے جاتے. پھر آپ دیکھیں کہ بیوہ عورت ہو جائے، آج بھی سسرال کی بندشوں سے اس کا آزاد ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے. اللہ نے تو حق دیا ہے نا، وہ نکاح کر سکتی ہے، وہ وہاں سے مطلب یعنی اب اس جب جب تک نکاح تھا تو تعلق تھا، آج بھی لوگ اس کو میراث سمجھتے ہیں، ہے نا. پھر یہ کہ عدت کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے، اب وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، آج بھی لوگ اس کو آزاد نہیں ہونے دیتے، غلط باتیں پھیلا دیتے ہیں. اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کہیں بھی دیکھا تو گولی مار دی، کل میری تھی عدت، تم نے لے لی، خلا بھی لے لیا، تم جدا بھی ہو گئی، اچھا پھر کسی کی بن کر اب دکھانا تو صحیح مجھے، تو گولی مار دی، ویسے ہی مار دیا، ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہی تو ہے یتبعون الشہوات. پھر آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ متبنا جو ہے اس کو وراثت جو ہے کیا کرنا، یعنی خود سے وراثت میں سے اس کو حصے دار بنا دینا، ہے نا. اس کو تو نہیں آپ حصے دار بنا سکتے نا، لیکن آج لوگ کرتے ہیں. آج کسی کے گھر میں بھی اولاد نہیں ہے تو کسی کو اڈاپٹ کر کے پھر وراثت اس کو دے جاتے ہیں، حالانکہ پھر اس کو تو ہو سکتا ہے، یعنی اگر اس کا اصول بھی نہ ہو، فرع بھی نہ ہو، تو مطلب اوپر سے بھی کوئی نہیں، نیچے سے بھی نہیں، والدین اور اولاد، تو پھر کلالہ کی طرح اس کی وراثت تقسیم ہوگی. لیکن یہ کہ وہ اڈاپٹ کر کے وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی نام لینے والا ہوگا، وہ نام تو وراثت کی تقسیم سے اور اولاد سے نہیں ہوتا. ابو جہل جو تھا، کیا اس کا انجام ہوا؟ کیا اس کے پاس مال اور اولاد کی کمی تھی؟ لیکن اللہ نے اس کا کیا انجام بتایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. نہ مال کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، سب کچھ کچھ بھی نہیں. آج کوئی بھی لوگ، آپ نے کبھی کسی کا نام ابو جہل بھی سنا؟ کسی کا نام بھی ابو جہل نہیں ہے نا. تو لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لوگ کیا کہتے تھے کہ ون ہر، کہ جڑ کٹا بیٹا نہیں ہے، تو آج لوگ یعنی نماز ہو جائے، درود شریف دیکھ لیں، نام لیا جاتا ہے، لوگ نام رکھتے ہیں، اور اذان ہے، تو ہر طرف آپ کا نام جو ہے بلند ہے. تو نام جو ہے وہ کردار سے بلند ہوتے ہیں، اولاد سے اور دولت سے نہیں ہوتے. اس پر افسردہ نہیں ہونا چاہیے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، اسی میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی نا. اللہ تعالیٰ اس سے ہو سکتا ہے کوئی اور خیر کا کام، اسے بڑا کوئی کام لینا چاہتا ہو، کیونکہ اولاد کی ذمہ داری ہے. اس میں جو ہے وہ جیسے شمع جل جل کر گھلتی ہے نا، اس میں گھلنا ہے، اس میں برف کی طرح پگھلنا ہے، اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو مٹی کرنا ہے، محنت کرنا ہے، تب کہیں جا کے جو ہے وہ اولاد کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے، ہے نا، کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اصل چیز کیا ہے کہ آج بھی جو ہے منہ بولے کے یعنی منہ بولا لوگ بنا کر، باپ بھائی بیٹا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم اسے پردہ نہیں کرتے، منہ بولا بھائی ہے وہ، میرا منہ بولا باپ ہے وہ، میری منہ بولی بہن ہے. اور پھر بعض اوقات غلطیاں گناہوں میں بھی لوگ ملوث ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو گناہ نہ بھی کریں، جو شریعت نے حدود مقرر کر دی ہیں، ویسے کسی کو ایسے ہی کہہ دینا بھائی یا بہن، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے منہ بولا کہہ دیا، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ جائز ہے. لیکن شعوری طور پر دل کے ارادوں سے کسی کو ایسے کہنا، تو جو بس وہی ہے جو کہ حقیقی ہے، صلح بھی ہے، ورنہ پھر کوئی بہن بہن نہیں ہے اور بھائی بھائی نہیں ہے. یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے. تو جتنے بھی رسم و رواج ہیں، اس سلسلے میں کیا ہے کہ انسان جو ہے آج ان کو ہم توڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے جو بارش کا پہلا قطرہ بنے، اور کوئی بھی نہیں ہے جو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے. سب کہتے ہیں ہاں یہ چیز ہے تو مشکل، پر بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ جب پہلا بارش کا قطرہ برستا ہے پھر ٹپ ٹپ آنے شروع ہو جاتے ہیں نا، پہلے کے لیے انتظار ہوتا ہے. تو پہلا ہے کہ کوئی اٹھے اور خاندان کی جو رسمیں ہیں، جو غلط رسمیں ہیں، ان کو جو ہے وہ کاٹے، پھر آگے جو ہے وہ رواج بن جائے گا، وہ نیکی رواج بن جائے گی. اسی لیے ہے کہ نیکیوں کو رواج دو. جب رواج ہو جاتا ہے تو اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، دنیا اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. جب رواج نہیں ہوتا تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسا پردہ جو شرعی پردہ ہے. ہم نے تو ایسی شادیاں دیکھی نہیں کہ جس میں لڑکیاں عورتوں کا انتظام الگ ہو اور مردوں کا الگ ہو. اور دعوتوں میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے وہ بھابھی اور بھائی اور ایسے اچھے تعلقات ہیں کہ ہم تو الگ نہیں بٹھا سکتے. وہ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے. تو وہ تو جب تک بھائی بھابھی کی خیریت صحیح سے نہ پوچھ لیں اور بھابھی بھائی کی نہ پوچھ لیں تو بات نہیں بنتی. یہ نہیں ہے کہ ہم خیریت نہیں پوچھ سکتے، حدود کے اندر رہ کر سلام دعا خیر خیریت پوچھی جا سکتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ تیار ہو کر آمنے سامنے آنا، اور پھر جو ہے وہ دعوتوں میں بھی اکٹھے ہونا، تو بھابھی آپ کھائیے تو بھائی آپ کھائیے، تو اس کے لیے بہنیں بہنیں دوستیں دوستیں ایک دوسرے کو کہہ سکتی ہیں. تو الگ کرنا چاہیے, معاشرت کروا. اب پہلے زمانے میں دیکھیں کہ الگ عورت خانہ الگ ہوتا تھا, خلوت خانہ, مردوں کا الگ ہوتا تھا مہمان خانہ, اور اس کے بعد جو ہے مطلب رسائی نہیں ہوتی تھی مردوں کی عورتوں کی طرف. آہستہ آہستہ اب آپ یہاں پہ اب کرائے کا گھر بھی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو یہاں کی سوسائٹی ایسی ہے کہ آپ کچن جو ہے نا اینڈ ڈرائنگ روم کے سامنے ہے. ہر آپ کی جو ادا ہے وہ مہمان آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور کچن میں انسان جب تک سیدھا سا آزادی سے کام نہ کرے کام نہیں ہوتا, بند کر نہیں ہو سکتا. تو گھر کرائے کا بھی ڈھونڈے تو سوچنا چاہیے کہ پردہ کیسے رہ سکتا ہے. یعنی الگ دعوت کرنی ہو تو سوچنا چاہیے مرد کہاں بیٹھیں گے عورتیں کہاں بیٹھیں گی. شادی کرنی ہے تو سوچنا چاہیے کہ کیسے انتظام ہوگا. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دلہن کو بھی محفل انجمن بنا دیا جائے, اور اس دن ہر عورت ویسے بھی دلہن بن کر آتی ہے, ہر کوئی دلہا اور ہر کوئی دلہن, اور پھر آپ دیکھیں گے سب آنکھیں سینک رہے ہیں اور سب. اور پھر کوئی مرد کہتا ہے کہ اچھا فلاں کی عورت تو بہت ہی چھوٹی عمر کی لگ رہی تھی, اور فلاں جو ہے وہ تو بڑی اچھی تیار ہوتی ہے, اور تم کیسی ہو. اور دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا پھر تبصرے کرنا, تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ یتبعون الشہوات ہیں. اور بعض اوقات پھر اپنی عورتیں اچھی نہیں لگتی تو دوسری کوئی عورتوں پر انسان جو ہے نظر رکھنی شروع کر دیتا ہے, حالات سوسائٹی کے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اسلام ان راستوں سے منع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کہ ہم اپنی خواہشات نفس کی پیروی کریں. ترمذی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہوشیار در حقیقت وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی سنوارنے میں لگ گیا, اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نفس کی ناجائز خواہشوں کے پیچھے لگایا اور اللہ سے غلط توقع باندھی. تو پھر یہ کہ ہم جب دور نکلتے ہیں تو بہت دور نکل جاتے ہیں. آپ خود اس بات کو محسوس کرتی ہیں جو اپنے گھروں کا دور نہ جائیں, اپنے خاندان اور گھروں کے جو حالات ہیں ان پر نظر ڈالیں گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا کیسے انسان پھر دور نکلتا چلا جاتا ہے, کیسے جو ہے وہ حالات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم کو ہلکا کر دے, پابندیاں تم سے ہٹا دے. بہت سی پابندیاں ہیں نا, بے شمار قسم کی باریکیاں, پابندیاں, سختیاں ہم نے خود اپنے اوپر جو ہے مقرر کی ہوئی ہیں. اب نکاح کو ہم نے کتنا مشکل بنا لیا, کتنی میں کہتی ہوں مشکل ہو گئی ہے کہ ایک شادی کا جوڑا سمجھ میں آتا تھا, لیکن اب جو ہے ایک وہ پیلا جوڑا ہے تو ہرا جوڑا ہے تو مہندی کا جوڑا ہے تو تیل کا تو مائیوں کا, تو کتنی دعوتیں ہیں جو گھر والے کرتے ہیں, کیا دیں گے, اور وہ موم بتیاں جلائی ہوئی ہیں ہندوانہ رسمیں, اور پھر لڑکیاں لڑکے بھنگڑا ڈالتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. تو اس نکاح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فضول رسموں پہ ڈھیروں ہزاروں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں, ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں. مہر مقرر کرنے کی بات ہو, حیثیت بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں, ہم نہیں کریں گے مہر مقرر, ہے نا. تو یہ ساری کیا ہے کہ یہ رسمیں پسندیدہ نہیں ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ نبھائیں. کیا ہے کہ ان کو ختم کرنا چاہیے جو بھی رسمیں ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں. اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے موت کو جو کہ غمی کا موقع ہے, خوشی کو, دونوں کو بہت آسان کیا ہے. نکاح کو بھی بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم پیسے خرچ ہوں, اس میں برکت ہوتی ہے. اور موت کو بھی سفید لٹھا سفید کپڑوں میں سنت ہے کہ لے جاؤ, حتیٰ کہ کسی کو میسر نہیں ہے جو اس کے تن کے کپڑے وہ بھی ڈال کر لے جایا جا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ مرنا بھی کتنا مشکل ہے اور جینا بھی کتنا, یعنی شادی بھی کتنی مشکل کر دی کہ آج کئی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے نکاح نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ امیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتی. اور جو لڑکے کی مائیں ہیں وہ کبھی تو کہتی ہیں کہ چاند سے بہو لانی ہے, اب چاند تو ایک ہی ہے جو اوپر رہتا ہے, وہ تو نیچے نہیں آ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے شکلیں بنائی ہیں. تیسری بات یہ کہ دولت کہاں سے آئے نا, باپ محنت کرتے ہیں بھائی مزدوری کرتے ہیں لیکن وہ بہنیں ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور لوگ پریشان ہیں, اتنے پریشان ہیں. اور ہم سب کو ایک دوسرے کی پریشانیوں کا پتہ ہے, کہیں ہمسائے میں ہے تو کہیں رشتہ داروں میں ہے تو کہیں اپنے گھر میں ہے, لیکن ہم ان کو بوجھوں کو ہلکا کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں جہیز نہیں بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں. یہ بھی ایک رسم ہے نا کہ کیا جہیز, گاڑی دیں گے کہ نہیں دیں گے, اور بال اب گھر دیں گے کہ نہیں دیں گے, اور فرنیچر دیں گے کہ نہیں, اور زیور کتنا ڈالیں گے. اور اگر کوئی بیٹی کوئی کی حیثیت ہے کوئی دینا چاہتا ہے, اعلان کرنے کی ضرورت نہیں, یہ دکھاوا اچھا نہیں ہے. یہ بھی ایک رسم ہے کہ بری پھیلا دی جاتی ہے اور اس میں آدھی چیزیں مانگے کی ہوتی ہیں, اور وہ بعد میں جب دلہن جاتی ہے وہ چیزیں ہوتی ہی کوئی نہیں. ہے نا, اور پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتی وہ دیکھا تھا, وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ تو تھا نہیں, وہ کہتی تم نے پہنے, وہ کہتی میرا ہی تو تھا جو ڈالا تھا. یہ سب کچھ ہوتا ہے نا سوسائٹی میں. ہم اپنی ان آنکھوں سے, ان دو آنکھوں سے سب دیکھتے ہیں, ان دو کانوں سے سب سنتے ہیں, اس ایک زبان سے سب کو بیان کرتے ہیں. جب اپنی باری آتی ہے پھر وہی کرتے ہیں جو سب کرتے ہیں. کون ہے جو اٹھے گا اور ان رسموں کو کاٹے گا, ان زنجیروں کو توڑے گا اور ان پابندیوں کو ہلکا کرے گا, جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم, کہ اللہ تعالیٰ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. ماشاءاللہ بہت سی اب ایسی مثالیں ملنے لگی ہیں. میں امریکہ میں تھی اور آج بھی میں ایسی مثالیں دیکھ رہی ہوں کہ سسرال والے کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز نہیں لے کے جانا, ہم نے تو بیڈ روم میں فرنیچر پہلے ہی رکھ لیا ہے. میرا خود بھی ایسا اتفاق ہوا, شادی میں ہم انوالو تھے تو ہم نے مطلب کہا کہ خاموشی سے, یعنی وہ گھر والے دینا چاہتے ہیں اس کے پیسے. انہوں نے کہا نہیں, ہم لڑکے والے ہیں, اور انہوں نے کہا ہم نے تو بچے کا کمرہ سیٹ ہی کر لیا ہے, ہمیں نہیں کچھ بھی چاہیے. اور خود ابھی یعنی فیصل آباد میں ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ایک شادی ہوئی ہے کہ لڑکی نے باہر جانا ہے تو بحرین, تو اس کے باوجود جو ہے لڑکے والوں نے جو بھی انہوں نے بنایا تھا ہلکا پھلکا جو بھی بچی کا فرنیچر, وہ لے کر نہیں گئے. انہوں نے کہا چاہے کسی کو دے دے, چاہے اب چھوٹی بہن کو, اس کی بہن کو دے دے, ہمیں نہیں لے کے جانا. عام لوگ ہیں ویسے وہ. میں نے کہا ماشاء اللہ الحمد للہ, ایسے نیک لوگ بھی ابھی بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو آپ اور میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے کہ ہم بھی جو ہیں وہ یہ رسموں کو رواجوں کو توڑنے اور کاٹنے والے بنے. اور مجھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں, میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ جو ہم سے 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے ان چیزوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ فَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, کہ انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے. انسان جو ہے وہ کمزور ہے, اس کے لیے مشکل ہے کہ یہ ساری رسمیں, یہ رواج, یہ پابندیاں, یہ جو مختلف مسائل ہیں وہ ان کو پورا کرتا پھرے. تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ فطرت کے قریب کرنا چاہتے ہیں, اور جو بھی خود ساختہ شریعتیں ہیں اور خانہ ساز رسمیں ہیں اور جو بوجھوں کے بوجھ ہیں, رواجوں کے جو بوجھ ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ جب ہمیں فارغ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں اور جو آبائی رسوم کے پرستار ہوتے ہیں وہ چیخ چیخ اٹھتے ہیں, چیخ میں گوئیاں ہوتی ہیں, انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, میرے ہوتے ایسے نہیں ہو سکتا, ہمارے جیتے ہوئے ایسے نہیں ہو سکتا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انسان کمزور ہے اور ایک دوسرے کی رعایت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے سہولتیں جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے, اور ہمیں آگے بڑھ کر جو ہے اس سلسلے میں قدم اٹھانے چاہیے, باہمی رضامندی سے معاملات جو ہے وہ طے کرنے چاہیے. اور یہاں پہ جو انسان کی جو کمزوری ہے, ایک تو ویسے سارے ہی انسان جو ہیں وہ کمزور ہیں, دوسری بات کیا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ انسان جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا ہے, لونڈیاں ہیں, بچے ہیں, تو وہ بھی کمزور ہیں, تو ان کا بھی خیال رکھو. یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کرو, بلکہ کیا ہے کہ نکاح کرو تو بھی کمزور عورت کا خیال رکھو, اور مطلب اس کو جو ہے تنگ نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم تمام احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی بہترین توفیق جو ہے وہ عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.